بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. اسبالي تفسير كدرس كشرح كدرس جاري ہے، اور ہم پہنچے تھے تفسیر سورۃ التکویر پر، آخری آیت کی تفسیر ہم کر رہے تھے، اور پچھلے درس میں ہم شیخ صاحب کے اس قول پر پہنچے تھے، فالحاصل ان اللہ یقول، حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے چاہے استقامت پر قائم ہو جائے، والاستقامت هي الاعتدال، استقامت کیا ہے؟ والاستقامت هي الاعتدال، استقامت اعتدال ہے، ولا عدل اقوم من عدل الله عز وجل في شريعته، وجب اعتدال عدل کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بڑھ کر کہیں پر بھی کوئی عدل ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی شریعت ساری کے سارے عدل پر مبنی ہے اور عدل پر قائم ہے. في الشرائع السابقه، جو سابقہ شرائع تھی، شریعتیں تھیں، كانت الشرائع تناسب حال الامم، جو پہلے شریعتیں تھی وہ جیسے امت تھی اس کی حالت مطابق شریعت بھی تھی، زمانا و مکانا و حالا، زمانہ کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، اور ان کے حال کے اعتبار سے. وبعد بعثة الرسول علیہ الصلاة والسلام، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید مرسل و خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، کانت شریعته تناسب الامة، تو آپ جو شریعت تھی وہ ان کی امت کی مناسبت کے لیے تھی، الامة التي بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس امت کے لیے مناسب تھی جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا گیا. من اول بعثته الى نهاية الدنیا، یہ شریعت کب سے کب تک ہے؟ من اول بعثته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدا سے کب تک؟ الى نهاية الدنیا، قیامت تک، جب تک یہ دنیا ہے اس میں اب صرف ایک ہی شریعت رہے گی، اور وہ ہے دین اسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام السلام کی شریعت. ولہذا کان من العبارات المعروفہ، اس لیے جو بہت معروف عبارات میں سے ایک عبارت یہ بھی ہے، ان الدین الاسلامی صالح لكل زمان ومكان وحال، ایک عبارت بہت معروف اور مشہور ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ عبارت حق ہے. یعنی کیا عبارت ہے؟ ان الدین الاسلامی، کہ بے شک دین اسلامی جو ہے صالح لكل زمان ومكان وحال، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، اور ہر حالت اور حال کے لیے صالح ہے اور مناسب ہے. لو تمسک الناس به، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر لوگ شریعت اسلام کو مضبوطی سے تھام لے، لاصلح الله الخلق، تو اللہ تعالی سارے کے سارے مخلوق کی اصلاح فرما دے. سبحان اللہ، اگر مسلمان ہی سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، موحد متبع سنت، اور منہج سلف کا منہج اپنا لیں، اور متقی پرہیزگار صحیح راستے صراط مستقیم کو اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ سارے کے سارے مخلوقات کی اصلاح کر دے، یعنی خیر عام ہو جائے، اور اس خیر کا اثر جانور تک بھی پہنچ جائے گا کہ جانور بھی خیر و عافیت میں رہیں گے. معروف حدیث ہے، مستریح و مستراح منہ، کہ معروف حدیث، بعض لوگ ایسے جو دنیا میں جب چلے جاتے ہیں تو راحت پا لیتے ہیں دنیا کی تکلیفوں سے، شدت سے، فقر ہے، بھوک ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ حق پر قائم ہے، توحید اور سنت پر قائم ہے، صحیح منہج پر قائم ہے، تو جب ایسا شخص مر جاتا ہے تو مستریح ہے، دنیا کی مشقتوں سے اسے راحت پالی ہے. مستراح منہ، دوسرا وہ شخص جو دنیا میں عذاب بن کر رہا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوستوں احباب کے لیے، یہاں تک کہ پورے معاشرے کے لیے وہ عذاب بن کے رہا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ، یہاں تک کہ جانور اور درند اور پرند بھی اس سے راحت پا لیتے ہیں، ان کی جان چھوٹ جاتی ہے. سبحان اللہ، تو دین اسلام، شریعت اسلام وہ عظیم دین ہے، وہ پاک دین ہے جس نے اسے صحیح طریقے سے، شرط یہ ہے، دعویٰ نہیں، صحیح طریقے سے، اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ توحید ہے، اتباع سنت ہے، اور فہم سلف ہے، منہج السلف پر اگر یہ قائم ہے تو تقویٰ بھی آسان ہو جائے گا، عمل بھی آسان ہو جائے گا، اور اس دنیا میں رہنا بھی آسان ہو جائے گا. علی نور من اللہ رہے گا، وہ دیکھے گا علم کی بصیرت سے، صحیح منہج کی بصیرت سے اس دنیا میں رہے گا، اور مرتے دم تک وہ اس پر قائم رہے گا. تو جب یہ خیر عام ہو جائے گا تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر لوگ اس شریعت اسلام کو صحیح طریقے سے تمسک کر لیں، تھام لیں، تو اللہ تعالیٰ لأصلح اللہ به الخلق، لأصلح اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات کی اصلاح فرماتے ہیں. انظر مثلا الانسان، اب مثال کے طور پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، دیکھو کہ انسان مثال کے طور پہ یصلی اولا قائما، ابھی کیا مثال ہے کہ دین اسلام ہر زمانے، ہر جگہ، ہر حال کے لیے، ہر حالت کے لیے دین اسلام ہی کافی ہے. دین اسلام میں مناسب دین ہے تا قیامت، یعنی لوگ بدلتے آئیں گے، زمانے بدلتے جائیں گے، جگہ بدلتی جائے گی، لوگوں کی حالت، بیماری ہے تندرستی ہے تو بیماری ہے کبھی، یا کبھی حضر ہے تو پھر سفر ہے، اقامت ہے پھر سفر ہے. تو پھر یہ حال جب بدلے گی انسان کی، دین اسلام میں تبدیلی نہیں آئے گی، دین یہی رہے گا، کوئی کسی اور دین کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو جس میں ایک نئے احکام ہو، جب کسی شخص مسلمان کی حالت بدلے گی تو اب کسی اور نئے دین کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس دین کے اندر سب کچھ موجود ہے، تا قیامت موجود ہے. مثال کے طور پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، دیکھ لیں کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اولاً یصلی اولاً قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اور نماز کے ارکان، فرض نماز کے ارکان میں سے ہے القیام مع القدرہ. سب سے پہلے کیا رکن ہے؟ کہ کھڑا ہو جائے اپنی طاقت قدرت کے مطابق. فإن عجز فقاعدا، اگر وہ عاجز ہو جاتا ہے کھڑے ہونے سے تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اب بیٹھ کے پڑھنا جو ہے اس شریعت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ دلیل موجود ہے کہ نہیں؟ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. سبحان اللہ. فإن عجز فعلى جنب، اور اگر سبھی عاجز ہو جاتا ہے تو پھر ایک کروٹ لے کے ایک جانب جو ہے وہ نماز پڑھ لے. اذن الشریعت تتطور بحسب حال الشخص، تو شریعت میں تطور آتا ہے کیسے اور کب؟ بحسب حال الشخص، جیسے کہ شخص کی حالت ہوتی ہے ویسے شریعت میں تطور، ترقی، یہ ترقی ہے شریعت کی، یعنی کوئی اس میں نقص نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں شریعت کی بنیادی ہے، کیا بنیاد نماز کے تعلق سے؟ کہ قائم نماز پڑھے، اگر نہیں کرتے تو بیٹھ کے پڑھے، شریعت میں ترقی ہے یہ. سبحان اللہ. لأن الدين صالح لكل زمان ومكان وحال، کیونکہ دین صالح ہے، مناسب ہے ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، اور ہر حالت کے لیے. يجب على المحدث ان يتطهر بالماء. اب دوسری مثال لے لیں، جس نے حدث کیا ہو، اصغر ہو یا اکبر ہو، تو اس پر کیا فرض ہے؟ طہارت کس چیز سے کرے؟ پانی سے طہارت کر لے. فإن تعذر استعمال الماء، اگر پانی کا استعمال نہ کر کوئی شخص نہ کر سکے، تعذر ہو جائے، لعجز او عدم، یا وہ عاجز ہے استعمال کرنے سے، بیماری لگی ہے، پانی استعمال کرتا ہے، غسل کر لیتا ہے تو وہ ہلاک ہو سکتا ہے، اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو عاجز ہے پانی استعمال کرنے سے، او عدم، یا پانی ہے ہی نہیں، معدوم ہے پانی، عدل الی التیمم، تو کیا کرے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا؟ نہیں، اس کا اور راستہ ہے، نعم البدل کیا ہے؟ تیمم ہے، عدل الی التیمم، تو تیمم کر لے. فإن لم يوجد لا ماء ولا تراب، اگر نہ پانی موجود ہو اور نہ ہی مٹی، او كان عاجزا عن استعمال التراب، یہ مٹی بھی استعمال نہیں کر سکتا، عاجز ہے، یعنی قید خانے میں جہاں پر مٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فإنه لا يصلي ولا يصلي، فإنه يصلي بلا شيء، تب بھی نماز پڑھے گا. بلا شيء یعنی کیا مطلب؟ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، اس کو جنابت ہے، پڑھے گا، بے وضو ہے، پھر بھی نماز پڑھے گا. اللہ اکبر. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا بطہارت ماء ولا بطہارت تیمم، نہ تو پانی سے طہارت اور نہ ہی مٹی سے طہارت، ان دونوں کے بغیر نماز پڑھ لے گا. کل هذا، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لأن شریعت اللہ عز وجل كلهم مبنية على العدل كونكي الله تعالى شريعة عدل پر ہی مبنی ہے ليس فيها جور اس میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہے یا نا انصافی نہیں ہے وليس فيها ظلم نہ تو نا انصافی اور نہ ہی اس میں ظلم ہے وليس فيها حرج نہ اس میں کوئی تنگی اور حرج ہے وليس فيها مشقة اور اس میں مشقت بھی نہیں ہے ولہذا قال اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان يستقيم جو استقامت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سوال یہ کہ اس کے لیے استقامت مشکل ہے کیا کیا خیال ہے دین اسلام پر مستقیم ہونا ناممکن ہے مشکل ہے سبحان اللہ دیکھیں پھر بھی لوگ کتنا دور ہیں عجب بات ہے والله شیخ صاحب فرماتے وضد الاستقامت انحرافان بڑی پیاری بات سن لیں استقامت کے ضد دو انحراف ہیں دو ایسے راستے ہیں جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں جو استقامت سے دوری استقامت سے دور لے جاتے ہیں اور باطل کی طرف لے جاتے ہیں انحراف الى جانب الافراط والغلو پہلا انحراف ہے جو افراط اور غلو کی طرف لے کے جاتا ہے افراط اور غلو یعنی حد پار کرنا جو شریعت کی حد ہے اس سے زیادہ شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اسے پار کر دینا وہ انحراف دوسرا انحراف جو استقامت سے دور لے کے جاتا ہے وہ انحراف الى جانب التفریط والتقصیر جس میں تفریط اور تقصیر ہے جو غلو کی ضد ہے غلو غالب جو ہے وہ حد سے گزر جاتا ہے جو تفریط اور تقصیر کرنے والا ہے جو شریعت کی حد اس سے کم کوئی عمل کرتے یا کرتا نہیں ہے تو تقصیر کر دیتا ہے ولہذا شخص فرماتے ہیں ولہذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثة اشكال اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی نسبت لوگوں کی تین قسمیں ہیں کون سے تین قسمیں ہیں طرفان و وسط دو ایکسٹریم ہیں طرف ہے اور ایک وسط ہے درمیان میں طرف غال مبالغ متنطع متعنت عجیب سے وصف ہے دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ غالی ہے مبالغ ہے متنطع ہے متعنت ہے یعنی بہت سختی کرنے والا ہے اور اس سختی پر ہٹ دھرمی بھی کرنے والا ہے وہ طرف آخر اور دوسری طرف جو اس کے ضد میں ہے مفرط مقصر مهمل اس کی ذرا وصف بھی دیکھ لیں مفرط ہے مقصر ہے اور مهمل ہے کوئی خیال نہیں ہے عبادت کرنی ہے نہیں کر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے سستی ہے کاہلی ہے مؤذن کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ اپنی حال سے کہتے زبان سے نہیں جرت کر سکتا اپنے حال سے کہتا ہے ارے میں نے اب فلاح پا لی ہے اور میں نماز پڑھ لوں گا سبحان اللہ یہ مفرط ہے تفریط سے کام کر رہا ہے اگر عذر شرعی نہیں ہے تو عذر شرعی تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لیکن بغیر عذر کے جناب صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا مووی دیکھ رہے ہیں یا گانے سن رہے ہیں یا ویسے کسی سوچ میں گم ہیں اور مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے شیخ صاحب فرماتے والثالث تیسری قسم وسط بین الافراط والتفریط جو وسط ہے دونوں کے دونوں ایکسٹریم کے جو وسط ہے یہ کیسا ہے شخص ہے مستقیم علی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت پر ہے هذا هو الذي يحمد اور یہی وہ شخص ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے جو حق پر ہے اما الاول الغالی اگر جو پہلا ہے جو غالی ہے جو غلو سے کام کرنے والا ہے والثانی الجافی دوسرا جو جفا کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دین سے دور اختیار کرنے والا ہے فکلاهما هالك بحسب ما عنده من الغلو او من التقصير یہ دونوں کو دونوں ہلاک ہونے والے ہیں کتنے ہلاک ہوں گے دیکھیں جہنم کے درجات برابر نہیں ہیں جیسے کہ جنت کے درجات برابر نہیں ہیں تو ہلاک ہونے والے دو برابر ہلاک نہیں ہوتے تو کس پہ مانے یا کس اعتبار سے کوئی زیادہ ہلاک کوئی کم ہلاک ہوگا جیسا فرماتے ہیں فکلاهما هالك بحسب ما عنده من الغلو او من التقصير جو جتنا زیادہ غالی ہوگا اتنی زیادہ سزا ملے گی جو جتنے زیادہ مقصر ہوگا اتنی اس کو زیادہ سزا ملے گی وقد نهى النبی علیہ الصلاۃ والسلام, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کس چیز سے؟ عن الغلو والافراط, غلو افراط سے حد کو پار کرنے, شریعت کی حد پار کرنے سے منع فرمایا. عن الغلو والافراط والتعنت والتنطع, حتى انه قال, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون, ہلک المتنطعون, ہلک المتنطعون, تین مرتبہ فرمایا ہلاک ہوئے حد سے گزرنے والے. تنطع کرنا حد سے گزرنا ہے, ہٹ درمی کرتے ہوئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن التنطع, کیونکہ تنطع میں فيه اشقاق على النفس, نفس پر مشقت کا باعث ہے. وفيه خروج عن دين الله عز وجل, ایک تو نفس پر مشقت ہے تنطع سے اور حد کو پار کرنے سے, اور دوسرا وفيه خروج عن دين الله عز وجل, اور دین سے خارج, یعنی دین کے جو احکام ہیں ان سے بھی یہ شخص خارج ہو جاتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر غالی جو ہے وہ دین اسلام سے خارج اور کافر ہو گیا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے احکام سے خارج ہوا ہے, نہ کہ شریعت اسلام سے خارج ہو, کیونکہ ہر غالی جو ہے وہ کافر نہیں ہے, ہر بندے کا اپنا اعتبار ہوتا ہے, اور فعل الکفر اور اس کے فاعل میں فرق ہے. جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں, کوئی تکفیر کا مسئلہ ایک بڑا نازک اور سنگین مسئلہ ہے, اور اس میں جو شروط اور ضوابط ہیں ان کو بند نظر رکھنا لازمی ہے کہ اگر کسی شخص کفر بھی ہو جائے قولاً یا فعلاً یا اعتقاداً, وہ اعتقاد کو ظاہر بھی کر لے اور کفر یا ہو, یقیناً کفر کا قول ہو یا عمل ہو, اور یا اس کا عقیدہ جو اس نے کفر یا ظاہر کیا ہو, تو عوام الناس کے لیے جائز نہیں کہ اس کو کفر فتوی لگانا شروع کر دے کہ فلان کافر ہو چکا ہے. یہ کام علماء کا ہے, جو قاضی ہے یا جو حاکم یا جو اس کا نائب ہے, حاکم ہو یا اس کا نائب ہو, قاضی وغیرہ, وہ فتویٰ دیتے ہیں, اور حاکم وقت حد قائم کرتا ہے. تو ہر عبارت میں, میں اس لیے بات کروں کیونکہ آج کل کے زمانے میں آپ کے سامنے یہ جو فتنہ تکفیر کا موجود ہے, بعض لوگ اور بعض جوان جو ہیں وہ کوئی عبارت دیکھ دیں کسی عالم کی, کسی کتاب میں, جس میں دور سے کہیں پر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ تکفیر کی بات ہو رہی ہے, تو فوراً وہ تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں شیخ صاحب عبارت ذرا دیکھیں, فرماتے ہیں لأن التنطع فيه اشقاق على النفس وفيه خروج عن دين الله عز وجل. اب خروج عن دين الله سے کیا مراد ہے؟ کفر ہے کہ ہر غالی شخص کافر ہے؟ اب پتہ تنطع اور غلو جو ہے وضو میں بھی ہوتا ہے, طہارت میں بھی ہوتا ہے, پتہ ہے بعض ایسے لوگ بےچارے وسوسوں کا شکار ہیں, وہ کافی پریشان, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اور ہر مصیبت سے دور فرمائے. بےچارے ایک ایک گھنٹہ لگا دیتے باتھ روم میں, ایک ایک گھنٹہ وضو ایک دفعہ کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں. یہ وہ تنطع جو وہ بھی نہیں چاہتے, ان کو پتہ بھی غلط کر رہے ہیں, چلو یہ تو بیمار ہے, اگر یہ بھی تنطع میں شامل ہے. اور وہ لوگ جو کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اور پوری دنیا کی لذت تو نہیں بلکہ دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں, یہ بھی تنطع میں سے ہے. جیسے کہ حدیث معروف ہے جو تین صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, تو ایک شخص نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا, دوسرے نے کہا میں ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں, تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کہوں گا, شادی نہیں کروں گا, اور ایک نے یہ بھی کہا کہ میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا, ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کیا؟ دیکھیے لوگ دنیا سے کیوں بیزار ہو رہے ہیں, اللہ کے لیے, دین کے لیے کہ نہیں, یعنی کہ جو عمل ہے وہ دنیا کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں, شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بیوی ہوگی, بچے ہوں گے, کوئی جب فیملی آ جاتے ہو تو انسان تھوڑا سا عبادات سے تھوڑا سا دور اس اعتبار سے ہو جاتا ہے کہ اس کی جو محنت اگر جب اکیلے ہوتا تو وہ نہیں ہو پاتی, اس کی مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے, اس کو پھر رزق کی تلاش میں بھی اس نے اس کے مطابق کرنا ہے, تو تھوڑا مصروفیت ہو جاتی ہے. تو اس دین کو بچانے کے لیے, دین کو مضبوط کرنے کے لیے, دوسرے الفاظ میں دین کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اس دنیا کی بعض چیزوں سے دور اختیار کرنا چاہا, کی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں, میں کھاتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں. آخر کیا لفظ تھے؟ مرغب عن سنتی فلیس منی, سبحان اللہ. اب ان میں سے کسی نے کہا میں سنت سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھیں انہوں کے الفاظ کیا ہیں اور آپ وسلم کے الفاظ کیا ہیں, سبحان اللہ, نور دیکھے الفاظ میں. انہوں نے دنیا کی بات کی ہے, سنت کی بات نہیں کی, بیزاری دنیا سے ہو رہی ہے، دین سے نہیں ہو رہی. جو دنیا سے اس طریقے سے بیزاری، گوئے کہ کس چیز سے بیزاری ہے؟ دین کے ان حصوں سے بھی بیزاری ہے. سبحان اللہ. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو یہی شیخ صاحب کا یہاں پہ مفہوم اور مقصد ہے جو شیخ صاحب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. وفی خروج عن دین اللہ عز وجل. کما انہ ذم المفرطین المهملین. اور اللہ تعالیٰ نے ان مفرطین اور اہمال کرنے والے جو تفریط کا شکار ہیں ان کی مذمت کی اللہ تعالیٰ نے. وقال فی وصف المنافقین، اللہ تعالیٰ منافقین کے وصف میں فرماتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، تو کسل، سستی اور کاہل میں کھڑے ہوتے ہیں. سورۃ النساء نمبر 142. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فدین اللہ وسط بین الغالی فیہ والجافی عنہ. تو اللہ تعالیٰ کا دین وسط ہے، درمیان میں ہے، غالی کی سے غالی اور جفا کرنے والے کی دونوں کے درمیان میں. ولہذا قال هنا، اس اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمایا، لمن شاء منكم ان يستقيم لا يميل يمين ولا شمال ولا شمالا، لا تو دائیں جاتا نہ بائیں جاتا ہے، استقامت پر ہے. يكون سيره سير استقامه على دين الله عز وجل، وہ استقامت حاصل کرتے ہوئے دین پر چلتا رہتا ہے. والاستقامه كما تكون في معامله الخالق عز وجل وهي العباده تكون ايضا في معامله المخلوق. بڑی پیاری بات ہے، اہم بات ہے استقامت کو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دیندار بن جاؤ، اچھے عبادت گزار بن جاؤ، وہ متبع سنت بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادائیگی میں سب سے اچھے بن جاؤ، یہ استقامت ہے. یہ استقامت کی بنیاد ضرور ہے، لیکن سار استقامت نہیں ہے. اب یہ کس باقی ہے، کیا باقی ہے؟ یہ کس کے حقوق ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خالق کے حقوق ہیں جل شانہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ مخلوق کے حقوق کہاں ہیں؟ اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں، استقامت جیسے کہ خالق کے ساتھ ہوتی ہے عبادت میں، اسی طریقے سے مخلوق کے ساتھ بھی ہوتی ہے استقامت، مخلوق کے ساتھ معاملے میں بھی استقامت ہوتی ہے. وہ کیسے؟ فَكُمْ مَعَ النَّاسِ بَيْنَ طَرَفَيْن، تو لوگوں کے ساتھ تم ان دو طرفین کے بیچ میں رہو. بَيْنَ طَرَفَيْن الشِّدَّةِ وَالْغِلْظَةِ وَالْعُبُوسِ، ایک طرف تو شدت پسندی ہے اور غلظت ہے اور عبوس ہے. وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس وانحطاط الرتبة، دوسری طرف تراخی ہے، ڈھیل ہے، تہاون ہے، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گرا دینا ہے، نہ تو بالکل گرانا ہے نہ بالکل اٹھانا ہے، نہ سختی ہے حد سے زیادہ نہ نرمی ہے حد سے زیادہ، تو اس کے درمیان میں رہ کے جو مستقیم شخص ہے تو مخلوق کے ساتھ بھی وہ اس طریقے سے اپنا معاملہ کرتا رہتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، کن حازما من وجه ولی من وجه، ایک طرف سے حزم ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، دوسری طرف نرمی بھی ہونی چاہیے. یعنی جب سنجیدگی وقت آئے سنجیدہ ہونا چاہیے، جب نرمی وقت ہے تو نرم بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیشہ سنجیدگی ہے یا ہمیشہ نرمی ہے. سبحان اللہ. ولہذا قال الفقہاء رحمہم اللہ، اس لیے فقہاء رحمہم اللہ فرماتے ہیں، فی القاضی، قاضی کے لیے، قاضی کے تعلق سے، جو قاضی فیصلہ کرتا ہے، ينبغي ان يكون لينا من غير ضعف، قاضی کو چاہیے کہ وہ نرم ہو بغیر کمزوری کے. پھر پیاری بات سن لیں ذرا، قاضی کے تعلق سے بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں، ينبغي ان يكون لينا من غير ضعف، نرم ہو بغیر کمزوری کے، قوي من غير عنف، اور قوی ہو بغیر حد سے زیادہ سختی کے. سبحان اللہ. فلا يكون لينه يسطح به الى الضعف، تو اس کی نرمی جو ہے وہ اسے کمزور نہ بنا دے. ولا قوته الى العنف، اور نہ اس کی جو قوت ہے اس کو سختی اور ناجائز یعنی تکلیف پہنچانے کسی کو اس طرف مائل نہ ہو جائے. یکون بین ذلک، دونوں کے بیچ میں ہو، لینا من غیر ضعف، نرم ہو بغیر کمزوری کے، قوی من غیر عنف، اور قوی ہو بغیر عنف کے، حتی تستقیم الامور، یہاں تک کہ امور جو ہے وہ سیدھا مستقیم ہو جائے. فبعض الناس مثلا، بعض لوگ ایسے ہیں، يعامل الناس دائما بالعبوس والشدة واشعار نفسه بانه فوق الناس وان الناس تحته، بعض لوگوں کا کیا کردار ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب وہ کوئی معاملہ طے کرتے ہیں یا لوگوں سے جب وہ ملتے ہیں تو ان کی شکل ہمیشہ بنی ہوتی ہے اور شدت سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے برتر ہیں اور لوگ ہمارے سامنے جو ہیں حقیر ہیں، ان کے کوئی اوقات ہی نہیں ہے. وہذا خطا، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ خطا ہے، غلط ہے. ومن الناس من يحط قدر نفسه، بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، وہ اتواضع الى حد التهاون، یہاں تک وہ متواضع پر آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ کو گرا دیتا ہے. وعدم مبالاتی بحیث یبقى بین الناس ولا حرمت له, یہاں تک کہ لوگوں میں رہے گا اس کی کوئی حرمت باقی نہیں رہتی. وهذا ايضا خطا, یہ بھی خطا اور غلط ہے. فالواجب, واجب تو یہ ہے, ان يكون الانسان بین هذا وبین هذا, ان دونوں کے بیچ میں رہے, کما هو حد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدی اور طریقہ اور ہدایت ہے. فإنه علیہ الصلاۃ والسلام یشتد فی موضع الشدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے وقت شدت کرتے ہیں, ویلین فی موضع اللین, اور نرمی کے وقت نرمی کرتے ہیں. فیجمع الانسان بین الحزم والعزم واللین والعطف والرحمہ, تو انسان کو چاہیے وہ ان سب کے ساتھ رہے, ان سب کو لے کے رہے. کیا چیزیں جو ہے, الحزم والعزم ہے, اور لین ہے, عطف ہے اور رحمت ہے, ان سب کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور سب پہ عمل کرے. جیسے وقت و مناسبت ہو اسی طریقے سے ان پہ عمل کر رہا ہے. شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس فرمان کے تعلق سے, وما تشاؤون الا ان يشاء الله, یعنی لا يمكن ان تشاؤوا شيئا الا قد شاء الله من قبل, یعنی تم کچھ بھی نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے چاہا ہے. فمشیئۃ الانسان ما كانت الا بعد مشیئۃ الله عز وجل, تو انسان کی چاہت اور مشیت صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بعد ہی ہے. لو شاء الله, لو شاء الله لم يشاء, ولو شاء الله الا يكون شيء ما كان ولو شئته, اگر اللہ تعالیٰ چاہے, اگر ہم چاہے اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کبھی ہو نہیں سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور ہم نہ چاہے تو وہ بھی کبھی ہو نہیں سکتا, وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. حتى لو شئت والله تعالى لم يشاء فإنه لن يكون بل يقيض الله تعالى اسبابا تحول بينك وبينه حتى لا يقع, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو آپ کی اور آپ کی چاہت کے بیچ میں دیوار بن کر رہ جاتے ہیں, اور آپ جو چاہتے وہ ہو نہیں سکے گا. وهذه مسألة يجب على الإنسان أن يتنبه لها, یہ ایسا مسئلہ جس کا انسان متنبہ, اس کے متنبہ ہونا چاہیے. أن يعلم أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا إكراه, یہ چیز بھی جان لے کہ انسان کی جو چاہت ہے اس کی اپنی مکمل چاہت ہے بغیر مجبوری کے. لیکن هذه المشيئة, لیکن اس کی جو تامہ اور جو بغیر مجبوری کی جو مشیئت ہے, مقترنة بمشيئة الله, اللہ تعالی مشیئت کے ساتھ مقترن ہے. يعلم انه ما شاء الشيء الا بعد ان شاء الله, وہ یقینا جانتا ہے کہ اس نے جو چاہا ہے کب چاہا ہے, جب اللہ تعالی نے چاہا اس کے بعد میں اس نے چاہا ہے. وان الله لو شاء الا يكون لم يشاءه الانسان, اگر اللہ تعالی نہ چاہتا تو انسان بھی کبھی اسے نہ چاہ سکتا. او شاءه الانسان ولكن يحول الله بينه باسباب وموانع, اور اگر انسان چاہ بھی لے تو اللہ تعالی ایسے اسباب اور موانع حائل کر دے گا اس کی چاہت کے بیچ میں کہ اس کی چاہت رہ جائے گی اور وہ اسے نہیں کر پائے گا. رب العالمین, قال رب العالمین, اشارة الى عموم ربیته, الى عموم ربیت اللہ سبحانہ وتعالی, رب العالمین میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عام ربوبیت ہے. وان ربوبیت اللہ تعالی عامة, ولكن يجب ان نعلم ان العالمین هنا ليست كالعالمین في قوله ان هو الا ذکر للعالمین, پچھلے ایک آیت میں گزرا ہے ان ذکر العالمین, جو عالمین کا لفظ یہاں پر ہے اس آیت میں, یہ وہ لفظ ہیں جو یہاں پر اس آیت میں لفظ ہے رب العالمین, دونوں میں فرق ہے. فرماتے ہیں فالعالمین الاولى ذکر للعالمین من ارسل الیہم الرسول, ذکر قرآن مجید نصیحت کس کے لیے ہے, کن لوگوں کے لیے, پوری دنیا کے لیے ہے, نہیں, کس کے لیے, جن کے لیے رسول بھیجا گیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. کن کے لیے بھیجا گیا, جن اور انس, بارک اللہ فیک. اما هنا رب العالمين فالمراد بالعالم كل من سوى الله سبحانه وتعالى, ورب العالمين يا بعالمين سے کیا مراد ہے, سارے کے سارے کائنات سوائے اللہ تعالی, جو مخلوق موجود ہے عالمین, یعنی جتنی موجودات ہیں اللہ تعالی کے ما سوا سب عالمین میں شامل ہیں. فكل من سوى الله فهو عالم, جو اللہ تعالی کے سوائے وہ عالم ہے. لانه ما ثمت الا رب ومربوب, کیونکہ موجود دو قسم کے, یا رب ہے یا مربوب ہے, یا خالق ہے یا مخلوق ہے. فاذا قيل رب العالمين, جب کہا جاتا ہے رب العالمين, تعين ان يكون المراد بالعالمين كل من سوى الله عز وجل, تو متعین ہو جاتا ہے جب رب العالمين ساتھ دو لفظ ہو, تو عالمین سے کیا مراد ہے, اللہ تعالی کے ماسو جتنی مخلوقات ہیں اس لفظ میں شامل ہیں. كما قال الامام شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه, وكل ما سوى الله فهو عالم وانا واحد من ذلك العالم, اللہ تعالیٰ کے ماں سے وہ ہر چیز عالم ہے اور میں اس عالم کا حصہ ہوں. شيخ فرمات. والحاصل أن هذه السورة سورة عظيمة فيها تذكرة وموعظة. حاصل هيك سورة عظيم سورتها اسمي بغنساري تذكرة نصيحة موعظة. ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل. ومن كنت شاهد كي يوسف بره تدبر أور تمهل سي آيستقين سي ويتعظ بما فيها ورجو اسم مواعظه انكو حاصل كري. كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته يسبر يبي واجبه كي جتن بي سورة القرآن مجيد كي وجو واجبه وجو آيته أن يكون كذلك حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله وانتفع به جتن بي سورة القرآن مجيد كي وآيته ونسب كي ليه ومن كو جاهي كي وتدبر والتمهل سي وغور فكر سي هم بي تدبر کرتے ہوئے پڑھے تاکہ اسے موعظ اور فائدہ اور نصیحت حاصل کر لے. نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآيات الكونية إنه على كل شيء قدير. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.